بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة الفرقان مختصر تفسير کے درس کا آج سے آغاز کرتے ہیں. یہ عظیم سورة، مکی سورة ہے، اور سورة النور کے بعد قرآن مجید میں اس کی ترتیب ہے. اس سورة میں بڑے عظیم اور پیارے پیغامات ہیں عقیدے کے تعلق سے، کچھ عبادات، معاملات، حسن اخلاق، اہل ایمان کی پہچان، وعد اور وعید، مختلف اہم امور موجود ہیں. انشاءاللہ سب پہ بات کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان کو، یعنی قرآن مجید کو، جو حق اور باطل میں فرق بیان کر دیتی ہے. فرقان ہے، فرقان کو نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی سب سے عظیم بندے، سب سے پیارے نبی، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ساروں جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. تبارک تفاعل، تعاظم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ہے، اور برکت الخیر الکثیر کو کہتے ہیں. بابرکت ہے، بڑی برکت والی ہے یہ ذات. اللہ تعالیٰ کی خیر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لا محدود ہے. انسان کی تخلیق سے پہلے، انسان کی تخلیق کے وقت، انسان کی مرنے کے بعد، اور ہمیشہ کے لیے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کے اس خیر سے وجود میں ہے، اور اسی خیر سے ہمیشہ کی زندگی اس انسان کے لیے یا کائنات کے لیے، جو دنیا میں پھر جو قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اس میں خیر ہے، تو ہر اعتبار سے بابرکت ہے یہ ذات. یہاں تک کہ جو سب سے خطرناک معاملہ سمجھا جاتا ہے، وہ کسی کی جان لینا ہے، اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے یہ ذات. اصول بیان کیے ہیں کہ کب کس کی جان کب کیسے لی جا سکتی ہے اور کیسے نہیں لی جا سکتی. کافر ہے، رب کو نہیں مانتا ہے، کیسے قتل کر دیں گے اسے؟ کوئی بھی قتل کر دے گا اسے، کسی وقت بھی قتل کر دے گا اسے. میدان جہاد میں دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے ہیں، جا کے ٹوٹ پڑو، بس وہ قتل کر دو، نہیں. خاص تعلیمات ہے، سب سے پہلے ادعوہم الی اللہ، دعوت دیں، بتائیں ہم اصل مشن کیا ہے، دعوت کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اس جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. نہیں مانتے، دوسری بات کیا ہے، جزیہ دے دو، رہو اپنے دین پہ، لا اکراہ فی الدین، لیکن تمہیں رسوا ہو کر رہنا پڑے گا، سر جھکا کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. اگر نہیں مانتے تب تلوار اٹھائی جائے گی. سبحان اللہ، میدان جنگ میں بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اگر میدان جنگ میں شامل نہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جو عبادت گاہ کے بزرگ رہنما ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. تبارک جل شانہ. خصوصی تو بہت سی برکت ہے، بہت سارا خیر، ان میں سے ایک کا ذکر ہے یہاں پہ، الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے فرقان کو. نزل فعل، بیک وقت نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سالوں کی زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے. القرآن نہیں فرمایا, الفرقان فرمایا ہے, اور پورے سورت کے ہم دیکھیں گے کہ کیسے فرقان ہے. فرقان قرآن مجید کا دوسرا نام ہے, الفرقان بھی کہا جاتا ہے. فرقان ہے, فارق ہے حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں, اہل السعادہ اہل الشقاوہ میں, بدبخت کون ہے خوش بخت کون ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ اسی کتاب سے. حق کیا ہے باطل کہاں سے پتہ چلے گا؟ اسی کتاب سے. اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے, ترازو کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ فرق ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ الفرقان سے. اور یہ تمام چیز اگر آپ دیکھ لیں, اگر آپ خیر کو جان لیتے ہیں اور شر کو نہیں جانتے تو شر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, تو یہ خیر کثیر تو نہ ہوا نا. خیر کثیر کب ہوگا؟ جب خیر کو بھی آپ اچھی طرح جان لیں تاکہ اسے پا لیں, اور شر کو بھی آپ جان لیں تاکہ اسے آپ بچ جائیں, یہ خیر ہے. اور اس اعتبار سے دیکھیں, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, اپنے بندے پر, رسول نہیں فرمایا, علی رسولی, اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ سب سے بڑا انعام, احسان اور فضیلت ہے. قرآن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہر معاشرے میں, ہر زمانے میں یہ بات معروف ہے, اور عرب میں خاص طور پہ, کہ فلان کس کا غلام ہے, اس غلام کی حیثیت, اس کا احترام, اس کی قدر اس کے آقا, اس کے مالک کے تعلق سے ہوتی ہے. جتنا بڑا اس کا مالک کے مقام ہے, اتنے اس کے جو غلام ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے. اللہ کے بندے ہم سب ہیں, ہر بندے کے میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. کمال اس میں ہے, یا کمال اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ فلان میرا بندہ ہے. ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں, اچھی بات ہے. اب کمال اس میں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود فرمائے میں فلان سے محبت کرتا ہوں, دونوں ایک برابر تو نہیں ہے نا. اور بندگی کا ذکر, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور عظیم بندے ہیں. ایسے ہی بس ہم نے کہہ دیا تو ایسے ہو گیا؟ یہ حقیقتاً ثابت کر کے دکھایا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگلے پیچھے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے. تہجد کی نماز میں لمبی نماز پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, سوزش ہو جاتی تھی. سید عائشہ پریشان ہو جاتی, یا رسول اللہ اتنی جد و جہد کرتے ہیں, آپ اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے ہیں, کیا جواب ملا؟ افلا اکون عبدا شکورا, عبدا شکورا. جب زندگی میں آپ عبد شکور کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دیتے راستے اور مزید آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم بندوں میں سے جو سب سے عظیم بندے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسے فرمایا علی عبدہ, یہ یہاں پہ ذکر ہے فرقان کا. سورۃ الاسراء میں الذی اسرا بعبدہ, رسول ہی کیوں نہیں, مقام عبودیت کا ہے, عظیم ہے. اچھا جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کبھی غور کیا عبد پہلے کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ غلو نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ برابر کبھی ہو نہیں سکتا. یا رسول مدد کہنا, رسول اللہ مشکل کشا ہے, اللہ تعالیٰ کسی بھی خصوصیت میں برابر کرنا ناممکن ہے. ایک لفظ میں عبدہ ورسولہ, رسول سچا ہوتا کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. عبد کے لفظ میں غلو کا راستہ بند کر دیا گیا, رسول کے راستے میں جھٹلانے کا راستہ بند کر دیا گیا. بلند ترین مقام ہے عبودیت کا, کیونکہ بات ہو رہی ہے فرقان کی, جو سب سے عظیم کتاب ہے, سب سے عظیم بندے پر ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے. ان دونوں کے اعتبار سے, اس فرقان کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ کے سب سے عظیم نبی کے تعلق سے, میرے دل میں ایمان کیا ہے, کیسا ہے, کتنا مضبوط ہے. یہ فرقان اس عظیم بندے پر اللہ تعالی نے نازل کی ہے. کیوں؟ تاکہ پیغام پہنچا دے. یہ فرقان پیغام ہے نا, کس کے لیے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, تاکہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو. للعالمین سے مراد یہ لفظ عام ہے, اُرِيدَ بِهِ الْخَاص. کون ہے؟ الثقلین, جن اور انس. لفظ عالمین ہے, عالمین میں تمام شامل ہیں مخلوقات. کیا جانوروں کے لیے بھی ہے؟ کیا درند پرند کے لیے بھی ہیں ڈرانے والے؟ نہیں, مکلف ہی نہیں ہے. تو عالمین سے مراد کیا ہے؟ جن کو ڈرانا مقصود ہے. کیوں کو ڈرانا مقصود ہے؟ جو مکلف ہے. مکلف کون ہے؟ جن و انس. تو لفظ العام بعض اوقات عام کی قسم ہے, ایک عام جس میں عام ہی مراد ہوتی ہے, اور یہی لفظ العام کے لیے ہوتے جو جس سے عام مراد ہو. بعض اوقات عام لفظ ہوتا لیکن مقصد خاص ہوتا ہے, لفظ عام ہوتا ہے. دیکھیں, الحمد للہ رب العالمین, عالمین سے کیا مراد ہے؟ تمام جہان, تمام مخلوقات, کیونکہ رب سب کا ہے نا. اچھا, لیکن للعالمین نذیر, لب ایک عالمین کا لفظ ایک ہے, عالمین سورۃ فاتحہ میں اور معنی ہے, یہاں پر اور معنی ہے. معنی کیوں فرق ہے؟ وہاں پر معنی عام ہے, علی عمومہ, رب العالمین, تمام جہانوں کا رب, تمام کائنات کا رب. یہاں پر کون سے جہان کیا مراد ہے؟ کیونکہ ڈرانا جو ہے مقصود کون ہے, کس کو ڈرانا ہے؟ مکلف جو ہے, جن و انس. لیکن العالمین نذیرہ, کس چیز سے ڈرانا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈرانا ہے, خبردار کرنا ہے. اللہ کے نافرمانی سے ڈرانا ہے, خبردار کرنا ہے. ہر وہ راستہ جو رب کو ناراض کرنے کی طرف جاتا ہے, نافرمانی کا راستہ, شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے, نفاق ہے, فسوق ہے, فجور ہے, گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, ظلم ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن للعالمین نذیرہ, پھر فرمایا الذی لہ ملک السموات والارض, وہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے, اور جو بادشاہ ہے وہی فیصلہ کرتا, وہی حکم دیتا ہے نا. ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ فرقان نازل ہوا ہے اور رسول کو بھیجا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے, جو آسمان اور زمین کا رب ہے, مالک ہے, خالق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے. اس لیے جو بھی اس فرقان میں پیغامات موجود ہیں اور جو بھی پیغام یہ رسول ہمیں دے رہا ہے اس رب عظیم کی طرف سے, جو مالک ہے تمام آسمانوں کو اور زمین کا, میرے سامنے سر جھکانے کے سوا, ماننے کے سوا, اسلام اور تسلیم کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, ببرکت ہے, عظیم ذات ہے, اسی کے بادشاہت آسمانوں میں اور زمین میں. ولم یتخذ ولدا, اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولد میں بیٹا بیٹے دونوں شامل ہیں, نہ اس کو کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی بیٹی ہے. اگر کسی نے کہا تو وہ جھوٹا ہے. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں, اور یہود و نصارہ کہا, یہود و نصارہ نے کہا کہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. لم یتخذ ولدا, اس نے کبھی کسی کو اولاد نہیں بنایا ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور نہ اس کو کوئی شریک ہے ملک میں, کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. فقدرہ تقدیرا, پھر اس نے اس کی تقدیر مقرر فرمائی, جیسا کہ مقرر کرنے کا حق ہے, مصدر ہے. وہ مصدر کے لفظ میں اس لفظ کا حق ادا ہوتا ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. عام لفظ ہم اندازہ کہتے ہیں ترجمے میں, اور اندازہ لگائے اس اندازہ کے مطابق اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے, وہی خالق ہے, اس نے تدبیر کی ہے, اس نے تقدیر لکھی ہے. وہ اولاد سے پاک ہے, وہ شریک سے پاک ہے, کوئی اولاد نہیں کوئی شریک نہیں. کیونکہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص کوئی بندے ہیں یا رسول بھی کوئی اللہ کے رسول ہیں جو یہ درجہ رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی عبادت صرف کی جا سکتی ہے یا ان کو بھی پکارا جا سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ توحید عبادت میں شرک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسا کہ خلق میں، ملک میں، تدبیر میں، تقدیر میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے میری عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جیسے ایک آگے بیان ہوگا. اصل مقصد یہ ہے، یہ ایک تمہید ہے، پیغام آگے آنے والا ہے. یہ تو ابو لہب، ابو جہل، یہود نصارہ سب جانتے ہیں کہ خالق مالک اللہ کے سوا کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن کیا ان سب نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہاں پہ اختلاف ہوا ہے. مشرکین اللہ کو واحد رب جانتے ہیں لیکن اس کے لیے بیٹے بھی مقرر کر دیے فرشتے. نصارہ نے یہ جانا کہ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، لیکن اس کے لیے نعوذ باللہ علیہ السلام کو بھی بیٹا مقرر کیا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے. اس لیے دونوں کو نفی کر دیے، لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے تو تم اس کو یہ کوئی عبادت کیوں صرف کر کے اللہ کے شریک بنا دیتے ہو؟ تم کس نے حق دیا یہ؟ وہ پھر تمام مخلوقات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو کوئی شریک ہے؟ نہ ملک میں بادشاہت کے اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہے، اور نہ ہی تخلیق میں، خلق میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک ہے. اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ خلق کل شئی فقدرہ تقدیرہ، یہ تمام کائنات کی تقدیر کس نے لکھی ہے؟ کسی نبی نے، کسی فرشتے نے، کسی ولی نے، کس نے لکھی ہے؟ جب یہ سب عاجز مخلوقات ہیں، ان کی تقدیر بھی رب نے لکھی ہے جس نے پیدا کیا، جو بادشاہ ہے، تو پھر کوئی حق نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی رب کے برابر کر کے اس کے لیے کوئی عبادت صرف کر دے. اس لیے اگلا پیغام کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. کمال ہے والله. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبودات، مختلف آلِهَة، الہ ایک، آلِهَة جمع ہے، ایک سے زیادہ معبود ہے جن کو ان لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہے، اور اس معبود کے لیے عبادت کو صرف کر دیا ہے. یہ عبادت چاہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہیں، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، جتنے بھی عبادات ہیں ان میں سے کسی کے لیے بھی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت ایک ہی صحیح، اس نے اللہ کے برابر کر دیا اور شرک کیا ہے. ذرا غور سے سنیں، واتخذوا من دونه آلهة، اور ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے، مختلف قسم کے مشرکین ہیں، چاہے یہود ہوں، نصارہ ہوں، عرب کے مشرکین ہوں، یا کوئی بھی مشرک ہو تا قیامت، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے اپنے معبود بنا لیے ہیں. ان کی حالت کے معبودات کی، لا یخلقون شیئا، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اس سے بڑی بات، وہم یخلقون، بلکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. عجب عجب، دیکھیں ذرا، لا یخلقون شیئا، لات، حبل، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے کون ہیں؟ نام ہیں معبودات کے، آلیہ ہے نا قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں. اس کے علاوہ بھی ہیں، درند ہے، پرند ہے، سورج ہے، چاند ہے، جنوں کی، فرشتوں کے لوگوں نے عبادت کی ہے، بتوں کی عبادت کی ہے، درختوں کی عبادت کی ہے. اچھا، یہ جو ہے کیا کسی چیز کو پیدا کرنے کے قابلیت رکھتے ہیں؟ کوئی بھی ان میں سے نہیں رکھتے. اچھا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء پیدا کر سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کر سکتے ہیں؟ جھگڑا نہیں، جھگڑا نہیں، نہیں کر سکتے، جو مسلمات میں سے. اچھا، اگلا لفظ دیکھیں، وہ بھی خلقون، ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس لفظ کا کیا فائدہ ہے؟ جو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، جو خود پیدا کیا گیا ہے، اپنے وجود کا خود محتاج ہے دنیا میں آنے کے لیے، وہ کسی اور کا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی اور کو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کے لیے کوئی اچھا کام کیسے کر سکتا ہے، کیسے بچا سکتا ہے؟ وہم یخلقون، اے دیکھتے ہیں، درخت نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، درند نے، پرند نے، سورج نے، چاند نے، فرشتوں نے، اللہ کے اولیاء نے، اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس لیے یہ نشانیاں پائی جائیں نا، وہ عبادت کے قابل ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ ہم خلقون. آگے اس سے بڑی بات، ولا یملکون لانفسہم، اور نہیں مالک اپنے لیے، ضرا ولا نفع، اپنے آپ کو نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. اس کی اختیار ان کو نہیں ہے، نہیں اختیار رکھتے، نہیں مالک اپنے لیے کسی نقصان یا کسی نفع کا. تو دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اس کا جواب دیں. دیکھیں لفظ دیکھیں نا، النکرہ فی سیاق النفی تفید العموم، عموم. ضر میں، نقصان میں عموم ہے، کوئی بھی نہیں. نفع میں عموم ہے، کوئی بھی نہیں، نفی ہے. پھر موت میں عموم ہے، زندگی میں عموم ہے، نشور میں دوبارہ زندہ ہونے میں عموم ہے. بہت بڑا چیلنج ہے، ناممکنات میں سے ہے. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے بچ نہیں سکتے، نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. ولا یملکون، اور نہیں اختیار ان کو، نہ وہ مالک موتا، کسی کی موت کا، کسی موت کا کوئی بھی، اپنی اور دوسروں کی. ولا حیات، نہ ہے زندگی کا. ولا نشورا، اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کا. موت ہم مار دیں گے، قتل کر دیں گے، قاتل ہیں دنیا میں، زندہ چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا. جیسے کہ نمرود نے کہا نا مناظرے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مناظرہ و معروف، دوبارہ زندہ کرنا. ولا نشورا، دیکھیے کیسے عقل کے ساتھ، جھگڑا نہیں کرنا. کیونکہ لوگ مخالفت کرنے والے جو شرک کرتے ہیں نا، ویسے ان کے دل میں تو ایمان ہے نہیں مضبوط، یا اس کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے شرک اکبر کی وجہ سے، وہ پھر توفیق نہیں ہوتی سمجھنے کی اسے صرف چند لفظوں میں. اس لیے جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ مردہ کرتا ہوں، قید خانے سے دو ایسے لوگ لے کے جن پہ سزائے موت تھی، ایک کو کہا قتل کر، جو کو کہا اسے چھوڑ دو زندہ، کہ دیکھو میں نے زندگی کی موت دی ہے میں نے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلب کیا ہے زندگی کا، موت کا، میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمہاری سمجھ سے باہر، سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہ بات ہی نہیں کی. کیونکہ بات سے پھر گھمنڈی ہے، متکبر ہے، اب بات ہی اور کر دی. ٹھیک ہے، تم یہ کہ تو زندہ مردہ کر سکتے ہو میرے رب کی طرح ہونا، تو میرا رب سورج کو مشرق سے نکال تو مغرب سے نکال کے دکھا دو. ٹاپک بالکل چینج کر دیا. فبوہت الذی کفر، حواس باختہ انسان ہو جاتا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. ارے یہ کیا ہوگا، اچانک جھٹکا لگا اسے، زندگی موت تو اللہ نے تمہیں دی ہے، تو پھر اس کو قتل کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو حساب تو رب کو دینا ہے نا. سورج، یہ آسمان کا سورج جو ہے، اسے یہ سمجھا تھا یہ میں کر سکتا ہوں، اسے فبوہت الذی کفر، حیثیت پتہ چلے گی، آئندہ نظر آ گیا، اسے میں ہوں کون، میری حقیقت کیا ہے، میں رب بنا بیٹھوں، میں بڑا بادشاہ ہوں، اور باقی یہ تو میری بس کی بات نہیں ہے. مناظرہ ختم. لیکن اس سوال کا جواب جانتے سورہ بقرہ میں کہاں دیا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ زندہ مردہ کا مطلب کیا ہے؟ پورے سورت میں دیکھیں آپ، پانچ جگہوں پہ عملی مثال ہے کہ اصل زندگی سے مراد کیا ہے. مرنے کے بعد موت، اور پھر زندہ کرنا. بقرہ کے قصے میں دیکھیں، جب اس مردہ پر گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگایا تو وہ زندہ ہو کر بتایا کس نے قتل کیا. یہ اصل زندگی ہے. یہ نمرود کر سکتا ہے؟ یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ مطلب ہے، ایسا کر کے دکھاؤ، تم نے کسے مارا ہے نا، اب اسے زندہ کر کے دکھاؤ. جھگڑا نہیں کیا، لیکن پوری صورت میں اس غلط فہمی کا اظہار کتنی بہترین انداز میں کیا ہے. کیونکہ قرآن تا قیامت رہے گا، ایسے نمرود کئی آئیں گے، بعد میں بھی آئیں گے، تو سب کو ایسے جواب دیا جائے گا سورہ مغرب سے نکال کے دکھاؤ. چلو چلے ٹھیک ہے, زندہ مردہ کی بات کی ہے نا, ٹھیک ہے. اب ایک نہیں پانچ سورہ بقرہ میں پانچ ایسے قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, مردوں کو رب نے زندہ کیا ہے, مارنے کے بعد پھر دوبارہ زندگی دی ہے حقیقتاً. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں ولا یملکون موتاً ولا حیاتاً ولا نشورا, تو جس کی تم عبادت کرتے آلیہ بنایا ہے تم لوگوں نے, یہ صفات تمہیں نہیں پائی جاتی اس لیے عبادت کے قابل ہی نہیں ہے. یا ان میں سے ایک دکھا دیں جن میں یہ صفات پائی جائیں پھر وہ رب کے برابر ہو سکتا ہے, پھر اس کے لیے کوئی عبادت صرف کر کے دکھائیں. کوئی ہے انبیاء میں سے اولیاء میں سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے, نشورہ کے لفظ پہ آ جائے, اگر باقی سمجھ نہیں آ رہی اس میں آ جائے. ولا یملکون موتا ولا حیاۃ ولا نشورا, اپنے آپ کو دیکھ لیں, اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, تو کسی اور کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال الذین کفروا, اور کہا جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل کفر نے, ان ھذا الا افک افتراہ, یہ تو کچھ بھی نہیں صرف جھوٹ من گھڑت اور بہتان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, یعنی قرآن, یہ فرقان جو قرآن مجید جو ہے. وأعانه عليه قوم آخرون, اور دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. فقد جاء ظلما وزورا, تحقیق وہ آ گئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں, نعوذ باللہ. یہ قرآن مجید, یہ فرقان, میں جب یہ پیغام سنا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو آلیہ بنائے معبود بنا رکھا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کیونکہ عبادت کرتے ہو, یہ پیغام کہاں پہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا نا. اب یہ تو لاجواب ہو گیا نا, دوبارہ زندہ تو کر نہیں سکتے, اب اس پر تو کوئی گفتگو نہ ہو سکی, اس کا رد تو نہ کر سکے. اب رد کس کا کرنا ہے؟ جس کتاب یا پیغام آیا ہے. تو فوراً کس طرح متوجہ ہوئے؟ فرقان قرآن مجید کی طرف. کہتے ہیں وقال الذین کفروا, اور جنہوں نے کفر کیا اہل کفر اہل شرک نے, ان ھذا یہ جو ہے قرآن الا افک افتراہ, یہ افک ہے من گھڑت ہے جھوٹ ہے جو لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ. ایک طرف, دوسری طرف وأعانه عليه قوم آخرون, اور دوسرے لوگوں نے مدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے تعلق سے, اسے یہ کتاب وجود میں آئی ہے قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن مجید لے کے آئے ہیں, جبکہ خوب جانتے ہیں کہ امی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, تو کسی اور قوم سے کسی اور کی مدد سے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ عربی میں ہیں, مدد کرنے والے کون ہیں؟ عرب کی اکثریت تو امی ہے اور جاہل ہے, جو کچھ پڑھے لکھے ہیں یہ باتیں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ جب وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الصادق الامین, نبوت سے بعثت سے پہلے صادق الامین کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو لہب تھا, کون تھا صادق الامین؟ ایک ہی شخص, سب کا اتفاق ابو جہل کا بھی ابو لہب کا بھی تمام مشرکین کا, یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں. اب اسی سچے سب سے عظیم انسان نے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ کتاب ہے, یہ فرقان ہے. سبحان اللہ. تو کیسے دیکھیں اپنی بات کو خود جھٹلا رہے ہیں. فقد جاؤ ظلم و زورا, یقیناً یہ لوگ لے کے آئے ہیں ظلم اور جھوٹ. کتنا چھوٹا سا جواب, مختصر جواب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ جھوٹے ہیں اور ظلم کی ہمارے اوپر, اس جھوٹ کو مسلط کر دینا نعوذ باللہ ہمارے اوپر, یعنی کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے, ان کو قتل کرنا ہے, یہ سب جھوٹ لے سچی بات نہیں ہے, شرک مت کرو, یہ شرک ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں, ہم کی عبادت کرتے ہیں, لات کون ہے؟ ایک نیک بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا پلایا کرتا تھا, وہ مر گیا, اس کے ہم نے بت بنا کے عبادت کی ہے, تو اس نیک بندے کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں, اللہ کا نیک بندہ تھا, ہم نے کون سا اس بت کی عبادت کی ہے؟ سجدے کرتے ہیں, نظر نیازیں کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں, دعا پکار سب اس کے لیے کرتے ہیں, یہ اللہ کا بندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, شرک ہے اور مشرک جو ہے کافر ہے, اور کافر اگر کفر سے نہیں توبہ کرتا, واپس نہیں پڑتا اسلام کی طرف, توحید کی طرف, تو اس کے لیے جہاد مقرر کیا ہے. اس لیے لوگوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں, یہ جھوٹ ہے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. تو ایک جملے میں فقط جاء ظلما وزورا, یہ لوگ ظلم اور جھوٹ لے کے آئے ہیں. حقیقتاً ظالم کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, ظالم تم لوگ ہو. تمہیں پتہ ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ توحید کا راستہ سچا راستہ ہے, تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین, جھوٹ نہیں بولتے. تو اصل جھوٹ اور ظلم تم لوگ لے کے, اسے فرمایا فقد یقینا جاؤ ظلما وزورا. جاؤ ظلما یعنی ایسی خوبصورت تعبیر کہ وہ ظلم خود بن کر آئے ہیں. ظلما وزورا, اتنی بڑا ظلم کیا لوگوں نے یہ جھوٹی تہمت لگا کے. دوسری تہمت دیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تمل علیہ بکرۃ و اصیلا. وقالوا, اور انہوں نے کہا, ان لوگوں نے, اہل کفر نے, اہل شرک نے, اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. کس سے کہانی ہے؟ اساطیر الاولین, اکتتبها, اس نے لکھ لیا ہے. فہی تمل علیہ, بس ان پہ پڑھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, بکرۃ, صبح, و اصیلا, شام کو. تو صبح شام پڑھی جاتی ہیں آپ وسلم پر, اور یہ کس سے کہانیاں ہیں, آپ وسلم سنتے ہیں پھر لکھ دیتے ہیں, جبکہ خوب جانتے ہیں کہ آپ وسلم امی ہیں, لکھنا نہیں جانتے. اور کس سے کہانیاں, یعنی جو بھی انبیاء کے قصے ہیں یہ آپ وسلم نے کسی اور سے جا کے لکھے سنے ہیں, جو کچھ اور جو اور لوگ بیان کرتے ہیں وہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں, اور جو آپ وسلم بیان کیا وہ دیکھیں وہ کیا ہے. اسی لغت کا اعتبار دیکھ لیں آپ, لغت کی, آپ لغت کو ماہرین ہیں نا, اس پہ تول کے دیکھ لیں آپ. جو لوگ بتاتے ہیں وہ ایک طرف دیکھیں تول کے, جو رب کا کلام ہے, جو آپ وسلم فرما کی زبانی, آپ وسلم اللہ کا پیغام پہنچائے, وہ دیکھے کیا ہے. اس لیے آگے فرمایا ہے, قل, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انزلہ, اس نے نازل کیا ہے, الذی یعلم السر فی السماوات والارض, جو چھپے ہوئے راز جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں, انہ کان غفور الرحیم, بے شک وہ بڑی مغفرت کرنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. جس جو رب ہر چیز کو جاننے والا ہے, کوئی چیز, کوئی راز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. یہ پاک کلام فرقان اس کے کلام نہیں ہو سکتے. یعنی لازمی ہے کہ کسی کے قصے کہانی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے گا, صادق اور امین ہے, امانت دار ہے, اپنے طرف سے کوئی چیز خیانت نہیں کرے گا, سچا ہے, اپنی طرف سے کوئی چیز ملاوٹ نہیں کرے گا, امی ہے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, خود اپنے ہاتھ سے قرآن نہیں لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا کوئی کتاب نہیں لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کتاب الوحی صحابہ تھے جو لکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتاتے تھے, فرماتے تھے, اور وہ لکھتے تھے. تو تمہارے سب جھوٹ واضح ہو گئے. اس لیے فرمایا, قل, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا خوبصورت انداز ہے. پھر انہ کان غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, یعنی کس طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے شرک سے, اپنے کفر سے اور ان تہمت سے توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ رب غفور الرحیم ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھیں ہر درمی کی انتہا, یہ الفاظ ابو جہل نے سنے, مکی صورت ہے, ابو جہل نے سنے ہیں, ابو لہب نے سنے ہیں, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. یہ اساطیر الاولین ہو نہیں سکتی, یہ اللہ کے پاک کلام ہے. اس لیے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ ایک صورت بنا کے دکھا دے. چلے, یہ سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گھر کے ہیں, یا قصے کہانی ہیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں, چلو ایک آپ بنا کے دکھا دو نا. لاجواب, صرف ایک ہی راستہ ہے, توبہ کا راستہ, دروازہ کھلا ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو رب کے عذاب سے, پکڑ سے بچا دیں. اس لیے فرمایا, للعالمین نذیرہ, کہاں سے, کس چیز سے بچنا ہے, اللہ کے پکڑ, اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے, اللہ سے مغفرت کر کے, توبہ کر کے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, رحیم ہے, اور خاص رحم کرتا ہے اپنے خاص بندوں پر، اور تم یہ خاص بندے بن سکتے ہو کب؟ جب مغفرت طلب کرو گے، کیونکہ لفظ غفور میں توبہ بھی شامل ہے. اگر دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے ایک جملے میں، التواب الغفور، تو توبہ کا الگ معنی، مغفرت کا الگ معنی ہے. توبہ یعنی اس گناہ سے جو کیا جا رہا ہے کبیرہ گناہ، اور مغفرت عمومی طور پر باقی جو گناہ ہے جو اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن جو مغفرت کا لفظ الگ سے بیان ہو تو پھر اس میں توبہ بھی شامل ہے، اور تمام حاضر اور پہلے کے گناہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آگے پھر تہمت ہے، پھر اس کا ازالہ ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے. دیکھیں فرقان ہے نا، اب اس تناظر میں دیکھیں، فرقان کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور النذیر، یہ تین چیزیں پہلی آیت میں آئے ہیں. ان تین چیزوں کو دیکھیں آپ کس خوبصورت انداز میں آپ کو آگے ہر پیغام میں آپ کے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ کے بندے، جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارا بندہ ہے، کیا کیا تہمتیں لگائی گئی ہیں، پھر یہ فرقان کیسے الگ الگ کر دیا حق اور باطل کو، اور کس طریقے سے پھر خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. آگے آپ کو سورت میں بار بار یہ انشاءاللہ نظر آئے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.